بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دار السلام تورنتو كندا Monday after 18th Taraweeh 7th of September 2009 Namaz will not be accepted if it is lengthened for high status people Nizamuddin Awliya gave his ripped shoe to a poor man to meet up the cost of his daughter's marriage Respect to the elders is disappearing nowadays. The bayan is presented by Hazrat Maulana Shahin Jamali Sahib Damad Barakatuhu.
La sawa'i tariq wa ja'ala lana at-tawfiq khayra rafiq was salatu was salamu ala man arsalahu huda وهو بالهداية حقيق ونورا به الاقتداء يليق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين وشادوا الحق المبين وعلى من تبعهم أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله محترم بزرگوں اور دوستو انسان ایک اپنا ظاہری رخ رکھتا ہے اور باطنی ظاہر میں اس کا جسم ہے باطن میں اس کی روح ہے اور روح کو جو غذا سپلائی ہوتی ہے وہ قلب کے ذریعے ہوتی قلب میں اگر اللہ کا نور ہے تو سارے جسم میں اس نور کی لہریں دوڑتی اور اگر قلب میں انسان کے برائی ہے تو سارا جسم گندا ہو جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہے اور یہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے انسان اپنے اعمال کے ذریعے سب سے پہلے قلب کی اصلاح کی فکر کرے اور مجاہدے کا تعلق بھی قلب کی دل کی اصلاح سے ہے اور دل کی اصلاح یہ ہے کہ آدمی کا دل کبر سے غرور سے کینے سے حسد سے اور ان عیبوں سے خالی ہو جائے جو دل کو گندا کرتے ہیں دل میں آدمی کے خدا ہو اس کا ذکر ہو اس کے حکم کی تابعداری کا جذبہ ہو اور اپنے ہر عمل کے بارے میں اس کا احساس ہو کہ اس نے کر کے بھی کچھ نہیں کیا اگر اس کا یہ احساس ہے کہ کر کے بھی کچھ نہیں کیا تو بس سمجھیے اس کا عمل قابل قبول ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا حضرات صحابہ نے اس بات کو دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذنب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر پر ورم آ جاتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی خدا نے اگر مجھے اس عبادت کی توفیق دی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں خدا کا صحیح بندہ بن جاؤں اور بندگی یہ ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے بعد سمجھوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہی چیز آدمی کے قلب کی اصلاح کرتی. یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جذبہ عبادت کے بعد پیدا نہ ہو تو پھر اللہ کو قبول نہیں ہوتا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے حضرت امام صاحب نے محسوس کیا کہ اس محلے کا، اس علاقے کا، اس اسٹیٹ کا کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، اور یہ سمجھ کر انہوں نے قرات لمبی کر دی تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے، رکو لمبا کر دیا تاکہ وہ شریک ہو جائے. کوئی غریب آتا ہے، کوئی چھوٹا آدمی آتا ہے تو کچھ نہیں، جلدی جلدی پٹک دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی آئے تو لمبا کھینچتے ہیں تاکہ وہ شریک ہو جائے، تو سب کی نماز فاسد. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے اس کا قلب خالی ہو گیا، اور اس نے ایک بندے کو اللہ کے مقام پر رکھ دیا کہ اس کی تو رعایت کی اور خدا کے حکم کی رعایت نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی بچہ رو رہا ہے اور اس بچے کے رونے کی وجہ سے کسی ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، اور یہ سمجھ کر امام صاحب نماز ہلکی کر دیتے ہیں، تو اب نماز کے ہلکی کر لینے میں نماز کا فساد نہیں بلکہ ثواب. نماز مختصر ہو گئی مگر ثواب ہے، اور ثواب اس لیے ہے کہ اس وقت جو رعایت ہوئی ہے وہ کسی بڑے کی نہیں ہوئی ہے، بڑائی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ بندے کے بندگی کے مقام پر اس کی بے قراری اور اس کی پریشانی پر اللہ کے حکم کے مطابق امام صاحب نے تخفیف کر لی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندے کی بندگی کی رعایت کی جائے لیکن بڑے کی بڑائی کی رعایت نہ ہو. یہ چیز جب آدمی کے اندر آتی ہے تو عبادت عبادت بنتی. دلی میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے نام پر اسٹیشن بھی ہے حضرت نظام الدین، اور اسی علاقے میں تبلیغی جماعت کا مرکز بھی، اور مرکزی کے قریب حضرت کی خانقاہ بھی ہے، دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے. حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ اپنے خانقاہ میں لنگر چلاتے تھے، اور ان کے لنگر سے فری کھانا تقسیم ہوتا تھا سارے غریبوں کے لیے، بلا فرق کے تقسیم ہوتا تھا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور کھانا اتنا زیادہ بنتا تھا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے کچن میں روزانہ 40 من نمک خرچ ہوتا تھا. اگر یہ من انگریزی زمانے کا سیر ہو تب بھی اندازہ ہو سکتا ہے کتنا کھانا پکتا تھا، اور لکھا ہے کہ سالن اتنا بنتا تھا کہ پیاز کے چھلکے کو ڈھونے کے لیے 70 اونٹ لگے رہتے تھے. اتنا سالن بنتا تھا کہ پیاز کے چھلکے 70 اونٹ ڈھوتے تھے. سخاوت کا دریا بہ رہا تھا. اتفاق کی بات، اسی بیچ میں کوئی فقیر آیا، اور اس فقیر نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی، بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، آپ کی سخاوت کی تعریف سنی ہے اس لیے حاضر ہو گیا کہ کچھ کرم ہو جائے تو میرا کام چل جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ انتظار کرو، بیٹھ جاؤ، جب کہیں سے کوئی فتوح آئے گی، میرے پاس کچھ ہدیہ آئے گا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا، تمہارا کام ہو جائے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ چل رہا ہے وہ الگ فنڈ ہے، اگر اس فتو کے فنڈ میں، ہدیے کے فنڈ میں کچھ آیا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا، تم انتظار کرو، بیٹھو. بیچارہ فقیر انتظار میں بیٹھ گیا، ہفتوں انتظار کرتا رہا، اتفاق کی بات کہیں سے کچھ نہ آیا. آخر وہ کب تک انتظار کرتا؟ بیچارہ مایوس ہو گیا، اور مایوس ہو کر وہ خانقاہ سے چلنے لگا. جب دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ حضرت کی نظر پڑی اور سمجھ گئے کہ یہ مایوس ہو کر جا رہا ہے. حضرت نے آواز دی، کھڑے ہو جاؤ. وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا. حضرت نے فرمایا، میں ابھی اپنے گھر سے آتا ہوں، تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، وہ لے کر جانا. وہ سمجھا کہ بس اب ہو گیا کام، حضرت کچھ لے آئیں گے، کام ہو جائے گا. حضرت جب اپنے گھر سے واپس آئے تو ٹوٹے ہوئے دو جوتے اٹھا کر لائے، اور وہی ٹوٹے جوتے اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور فرمایا، لے جاؤ، بیچ لینا، تمہارا کام چل جائے گا. اب وہ کبھی حضرت کو دیکھتا تھا، کبھی جوتے کو. اس کے دل میں یہ شبہ ابھر رہا تھا کہ کہیں حضرت کا دماغی توازن ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا. یہ جوتا ٹوٹا ہوا، استعمال شدہ جوتا، اس کو میں بیچوں گا تو کئے پیسے ملیں گے؟ روپے کا تو سوال نہیں، پیسے کا مسئلہ ہے، کئے پیسے ملیں گے؟ میرا خرچہ ہے ہزاروں میں، اور اس سے دو چار پیسے مجھے ملیں گے تو شادی کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے وہ کبھی چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی جوتے کو. دل میں اس کے شبہ ابھر رہا ہے. حضرت نے تاڑ لیا، فرمایا کہ لے جاؤ، شبہ نہیں کرنا چاہیے، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں اپنے کام سے مطلب ہے، کام ہو جائے گا، لے جاؤ. اب اس کو یقین تو کچھ آیا نہیں، لیکن قاعدہ ہے، گندم بہم نہ رسد بھس غنیمت است، گیہوں نہ ملے تو بھوس کی گٹھری باندھ لو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کہا کہ چلو، اگر اچھا نہیں ہے تو کچھ تھوڑا سا تو ہے. بس اس نے گٹھری باندھ لی جوتے کی اور چل پڑا. چلتا رہا، دن بھر چلتا رہا، بیچارہ پیدل چلتے چلتے تھک گیا، شام ہو گئی. اس نے ایک سرائے، ایک ریزیڈنسی ہوٹل اس زمانے کا جیسا ہوتا تھا، اس کو سرائے کہتے تھے، اس کو نظر آیا. ایک کمرہ اس نے کرائے پر لیا، تھکا ہارا تھا، جوتے کی گٹری سر کے نیچے رکھی اور سو گیا. گہری نیند میں سو گیا. اللہ کی شان، اسی وقت علاؤالدین خلجی، جو ہندوستان کا بڑا بادشاہ تھا، اس کی فوج میں جرنل عہدے پر فائز تھے، جنرل ملٹری کے عہدے پر، ملٹری جرنل کے عہدے پر حضرت امیر خسرو. امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے. پانچ برسوں سے انہوں نے تنخواہ نہیں لی تھی. وہ اپنے گھوڑوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانچ برسوں کی پوری تنخواہ لادے ہوئے چلے آ رہے تھے. راستے میں ایک مقام پر پہنچے تو کہنے لگے، بوئے شیخ میاد، مجھے تو شیخ کی خوشبو آ رہی. کشف ہوا، خوشبو آنے لگی. ساتھیوں نے پوچھا، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، شیخ تو دلی میں. امیر خسرو فرمانے لگے، عزیز سمت میاد، خوشبو ادھر سے آ رہی. جدھر وہ فقیر سرائے میں سو رہا تھا، اشارہ کیا کہ خوشبو ادھر سے آ رہی. ساتھیوں نے سوچا کہ راستے میں ایک سرائے ہے، ہو سکتا ہے حضرت سفر میں ہوں اور ادھر سے گزرے ہوں، اس لیے اس سرائے میں ٹھہر گئے ہوں، تو ہم لوگ ایسا کیوں نہ کریں کہ دلی جانے سے پہلے ذرا راستہ موڑ لیں اور ادھر ہی سے مڑ کے چلیں، تاکہ حضرت کی زیارت ہو جائے گی، اس کے بعد دلی چلے جائیں گے. سب کی رائے بن گئی، سب نے اپنا رخ موڑ لیا, چلنے لگے. صبح ہوتے ہوتے سب لوگ سرائے کے پاس پہنچ گئے. اس سرائے میں جتنے کمرے تھے سب کو ڈھونڈا, لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کہیں نہ تھے. اب لوگ کہنے لگے امیر خسرو سے کہ تم تو کہتے تھے عظیم سمت میعیت, ادھر سے خوشبو آ رہی, کہاں ہے شیخ, کاہے کی خوشبو آ رہی تھی تمہیں؟ امیر خسرو کہنے لگے عظیم جا بوئے شیخ تیز میعیت, یہاں سے تو شیخ کی خوشبو اور بھی تیز آ رہی. شیخ ہے نہیں, خوشبو تیز آ رہی ہے, بہت تعجب کی بات تھی. ساتھیوں نے کہا اچھا ایک دفعہ اور ڈھونڈو, کہیں کسی کمرے میں ہوں ہماری نظر نہ پڑی ہو. اب اچھی طرح ایک ایک کمرے کو ایک ایک روم کو ڈھونڈا. ایک روم میں دیکھا تو کوئی پردیسی فقیر سر کے نیچے گٹھری رکھ کر سو رہا ہے. اس کو اٹھایا, بیچارہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھا. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا دلی سے آیا ہوں. گرما کے بولنے لگا, میں تو گرما کے کیوں بولتا ہے, آرام سے بول. دلی سے آیا ہے تو بتا, تم نے حضرت نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہے؟ کہا سنا کیا ہے, وہیں سے تو آیا ہوں. اور تیز ہو گیا. کہا کہ تو اتنی تیزی سے کیوں بولتا ہے؟ کہنے لگا تیزی کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ اس نے فوراً اپنی گٹری کھولی اور وہی ٹوٹے ہوئے جوتے نکال کر دکھانے لگا. کہنے لگا دیکھو میں نے کہا تھا مجھے لڑکی کی شادی کرنی ہے, حضرت نے مجھے اور تو کچھ دیا نہیں ہے, ٹوٹے جوتے دے دیے اور کہہ دیا لے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. بتاؤ ہو جائے گا کام؟ میں اس لیے گرما رہا ہوں. امیر خسرو نے جب یہ سنا تو ان کو تاوا آ گیا, کہنے لگے کہ ہاں ہو جائے گا, اور تیرا ہی نہیں تیری سات نسلوں کا کام ہو جائے گا, آگے تک کی سات پیڑھی کا سات پشتوں کا کام ہو جائے گا. لا تو یہ جوتا مجھ سے بیچ, اور اس جوتے کے بدلے میں میں جو تمہیں قیمت دیتا ہوں لے, میرے پاس کچھ زیادہ ہوتا تو وہ بھی دے دیتا. 45 گھوڑوں پر میں 5,00,000 چاندی کے روپے لیے آ رہا ہوں, سب تو لے لے اور جوتا مجھے دے دے. اب جو اس نے سنا تو اس کو تو حیرت ہو گئی, کہنے لگا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن لگتا ہے تیرا دماغ چل گیا ہے, بھلا ٹوٹے جوتے کے بدلے میں اتنی بڑی قیمت کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ امیر خسرو نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں آتا تو سادہ کاغذ لا, میں دستخط کر کے لکھ کر دے دوں. اب یقین نہ کرنے کی تو کوئی وجہ نہ تھی. کہا کہ اچھا تم دینا چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ یہ ساری دولت میرے گھر پہنچائیں, پھر دلی جائیں, اور تم یہ جوتے لو اور دلی چلے جاؤ. جوتے تمہارے ہیں, جوتے لے لو اور ساتھیوں سے کہو کہ یہ دولت میرے گھر پہنچائیں, میں تنہا اس کو لے کر جاؤں گا, راستے میں ڈاکو لگ گئے لٹ گیا تو مجھے کیا ملے گا, یہ گھر پہنچا کر میرے واپس جائیں اور تم سیدھے جوتا لو اور چلے جاؤ دلی. حضرت امیر خسرو نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ جاؤ تم یہ دولت پہنچا کر کے آنا اور میں دلی جا رہا ہوں. حضرت کا جوتا لیا اور جوتا اپنے سر پر رکھ لیا. شیخ کا جوتا اپنے سر پر رکھا, بس سر پر کیا رکھا, مٹ گئے. عشق و محبت کی ایک نئی فضا قائم ہو گئی, حضرت کے تعلق میں ڈوب گئے. اب دوڑے دوڑے جا رہے ہیں دلی کی طرف, انہیں کچھ پتا نہیں زمین پر چلنا ہوں کہ آسمان. ایک مستی ہے, ایک عشق کا تعلق ہے, جوتا سر پر ہے, دوڑے چلے جا رہے ہیں دلی. یہ ہے بے نفسی. شیخ کا جوتا تھا, اس کی عظمت, اس کی قیمت یہ سمجھی کہ اس کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں, اس لیے میرے شیخ کا جوتا ہے تو اس لائق ہے کہ میرے پیر میں نہ ہو بلکہ سر پر. یہ جوتا جب تک لوگ اٹھاتے رہے, بڑوں کے جوتے, عظمت بڑھتی رہی, دین پھیلتا رہا, علم چلتا رہا, بزرگی آتی رہی, جب تک بڑوں کی قدر ہوتی رہی, بڑوں کے سامنے آدمی جھکتے رہے, اس وقت تک ایک نیا ماحول تھا دین کا. اور جب سے معاملہ الٹا ہوا حالات ہی بدل گئے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک مدرسوں میں ابھی تک یہ فضا ہے, یہ ماحول ہے. اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ گجرات کے علماء میں آج تک یہ سلیقہ ہے. میں نے نہیں دیکھا گجرات میں کسی مقام پر کہ میں گیا ہوں اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد میں نکلا ہوں تو میں نے جوتا کو ٹیڑھا دیکھا ہو. نہیں دیکھا ایسا. میں نے جب بھی دیکھا جوتے سیدھے ملے ہیں. اور یہاں بھی ایسا دیکھتا ہوں, دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جوتا سیدھا کرنے والے کو دین اور دنیا میں کامیاب رکھے. علم ملتا ہے اسی طرح. جب آدمی علم کی قدر کرتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے. علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں. ان کی ایک کتاب ہے بانگ درا. اس کتاب کے پہلے پیج پر ایک شعر لکھا ہوا ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کر سکتا ہے. ہیرا پھول سے تو کٹنے والا نہیں ہے, لیکن پھول کی نرمی جب اپنی نرمی کے ساتھ کام کرے گی تو ہیرے کا پتھر جیسا جگر اس نرمی کے سامنے پگھل جائے گا. لیکن جس نادان آدمی کے دل میں نادانی ہی نادانی بھری ہوئی ہے, اس کے سامنے جھکنے کی ادا نہیں ہے, اس پر کوئی بات اثر نہیں کر سکتی. شعر تو علامہ اقبال نے اردو میں لکھا ہے, لیکن اس شعر کا مضمون جو ہے وہ ایک بہت بڑے سنسکرت کے شاعر کا ہے. اس کا نام ہے راجہ بھرتری ہری. سنسکرت کا شاعر ہے یہ. یہ کہتا ہے, یدا کنچت گیوہم دیو پیو مدھا ندا سمبھوم, یدا کنچت گیت جن شکاشات وگنتم تدا مورخوس میتی جور ایوا مدو میں ایپ گتا. وہ کہتا ہے, جب میں تھوڑی سی جانکاری رکھتا تھا, تھوڑی سی نالج تھی میرے پاس, تو میرے علم کا غرور اتنا بڑھ گیا تھا, علم کا ٹمپریچر اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ میں ہر ایک سے لڑتا پھرتا تھا. کہتا تھا ہم چمن دیگرے نیس, میرے جیسا کوئی دوسرا عالم ہے ہی نہیں. ایک ادرک کی ڈلی, چھوٹی سی ٹکڑا ادرک کا, جنجر کا, بندر کو مل گیا تھا منکی کو. اس نے دکان کھول لی اور کیمسٹ ہونے کا اعلان کر دیا. حماقت نہیں تو اور کیا ہے. ایک جنجر کے ٹکڑے پر منکی ڈاکٹر ہو گیا. چھوٹی سی بات اگر کسی کو معلوم ہو تو کمال کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کو بڑی بات نہ سمجھے, چھوٹی سمجھے. اور یہ بات بڑی عجیب ہے, آج کل کے سائنسدانوں نے جو ترقی کی ہے, اس ترقی کی مین وجہ یہ ہے کہ سائنسداں اپنی تحقیق سے, ریسرچ سے جس چیز کو بھی دریافت کرتے ہیں, اس دریافت کے بعد وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جاہل سمجھتے ہیں. جاہل سمجھنے کے بعد وہ اپنی تحقیق آگے بڑھاتے ہیں. ابھی 12 سائنسدانوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے قاموس الجہالت. دنیا میں قاموس الحدیث چھپی ہوئی ہے, قاموس القرآن چھپی ہوئی ہے، لیکن قاموس الجہالت نہیں سنی ہوگی آپ نے. 12 سائنسدانوں نے قاموس الجہالت لکھی، اور نام قاموس الجہالت کیوں رکھا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے اپنی کتاب کا نام قاموس الجہالت اس لیے رکھا کہ جب بھی ہم کسی علم کی بات کو جانتے ہیں تو جہاں ہم ایک بات کو جانتے ہیں وہیں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسی کے نیچے ابھی ہزاروں باتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو ہم نہیں جان رہے ہیں. آدمی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ جس علم کی سطح تک پہنچے اس کو آخری نہ سمجھے، پیاز کے چھلکے کی طرح ابھی بہت سے پردے نیچے ہیں. عبادت میں جس موڑ پر آدمی چلا جائے یہ نہ سمجھے کہ آخری موڑ ہے، عبادت کی رخ کو آگے بڑھائے، تبھی وہ ترقی کرتا رہے گا. تسبیحات تھوڑی پڑھ رہا ہے، بڑھاتا رہے ترقی کرتا رہے گا. ضربے کم لگاتا ہے، اللہ نے قوت دی ہے، ہمت سے اپنے کام لے، آگے بڑھائے، اللہ اس کا اثر پیدا فرمائے گا. راجہ بھرتری ہری کہتے ہیں، یدا کنچت گیوہم دیو پیو مدا ندا سمبھم، یدا کنچت کنچت بودھ جن شکا چات وگنتم تدا مورخوس میں تیجور ایوا مدو میں آیپ گتا. جب میں تھوڑی باتیں جانتا تھا تو میرے علم کا، نالج کا ٹمپریچر اتنا بڑھ گیا تھا کہ میں ہر ایک سے لڑتا پھرتا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہتا تھا. لیکن جب میں علم والوں کے پاس پہنچا اور میں نے علم والوں کی جوتیاں اٹھائیں، تب میرا ٹمپریچر ایک دم ڈاؤن ہوا، اور اس دن مجھے پتا چلا کہ علم کی حقیقت کیا ہوتی. جب تک میں نے علم والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائی تھیں اس وقت تک مجھے علم کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا. اس بات کا پتہ جب چلا جب میں نے علم والوں کی جوتیاں اٹھائی. اور اب تو مزاج ہی بدل گیا. ہمارے اتر پردیش کا ایک شاعر کہتا ہے، وہ کلاسوں کے بھی پابند رہا کرتے تھے، اب وہ کالج میں بھی آزاد رہا کرتے ہیں. وہ کلاسوں کے بھی پابند رہا کرتے تھے، اب وہ کالج میں بھی آزاد رہا کرتے ہیں. بچے اسکول میں پٹنے سے ڈرا کرتے تھے، اب اسی فکر میں وہ استاد رہا کرتے ہیں. اب تو معاملہ ہی الٹا ہو رہا. اس لیے علم کے جو حسرات ہو رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے. جوتا اٹھایا ہے شیخ کا، جا رہے ہیں دلی، دوڑتے جا رہے ہیں. جب دروازے پر پہنچے خانقاہ کے تو نظر پڑ گئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی، ساری بات سمجھ گئے. وہیں سے آواز دے کر پوچھا، خسرو بچندہ خریدی؟ خسرو تنہیں کتنے میں خریدا ہے؟ امیر خسرو نے فرمایا، 5 لاکھ تنگا، 5 لاکھ چاندی کے روپے میں خرید کر لایا. ٹورنٹو کا کوئی ہوتا تو کہتا بڑا بدھو ہے، لٹا کر چلا آیا. 2 ٹوٹے جوتے کے بدلے میں 5 لاکھ چاندی کے روپے دے کر آ گیا، بدھو ہے. لیکن شیخ نے جب یہ سنا، امیر خسرو کہہ رہے تھے 5 لاکھ روپے میں چاندی کے روپے میں خرید کر لایا ہوں، فرمایا، خسرو ارزاں خریدی، خسرو تو نے سستا خریدا ہے. 5 لاکھ چاندی کے روپوں سے ٹوٹے جوتے خرید کر لایا، بہت سستا خرید کر لایا. وجہ یہ تھی کہ اس جوتے کو سر پر رکھ کر جو جذبہ پیش کیا تھا، اور اس کے بدلے میں شیخ جو دینے والے تھے وہ اتنی اونچی چیز تھی کہ 5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں تھی. روایتوں میں ہے کہ تنہائی کا جب وقت ہوا تہجد کا، تو حضرت امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء نے بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، تیری معرفت کا جو خزانہ میرے سینے میں ہے اب وہ سارا امیر خسرو کے سینے میں ڈال دے. لگ گئی دعا. امیر خسرو اس درجے میں مالا مال ہو گئے کہ حضرت نظام الدین اولیاء جب اس کے بعد دعا کرتے تھے تو اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اے خدا، امیر خسرو کے سوزے دل کی برکت سے میری مغفرت فرما دے. ٹوٹتا نہیں تو کام نہیں ہوتا. اللہ نے نواز دیا اور یہ وہ درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے تم میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو تو میں امیر خسرو کو پیش کر دوں گا. آدمی کے لیے مجاہدے میں، عبادت میں، سارے اعمال میں سب سے بڑی جاندار چیز یہ ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. بندگی یہی ہے کہ بندہ بنا رہے، اور بندہ وہ ہے جو گندہ نہ ہونے پائے. وہ ہے بندہ جو ہے بندہ، وہ ہے بندہ جو ہے بندہ، راز نہ جانے سو ہے گندہ. جو بندگی کا راز نہ جانے وہ بندہ نہیں ہے، گندہ ہے. بندہ وہی بندہ ہے جو خدا کی بندگی کا راز جان لے. اور خدا کی بندگی کا راز یہ ہے کہ اس میں کبر کا کوئی ذرہ بھی نہ پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا رہے. حضرت امیر خسرو مالا مال ہو گئے، اور اس بات پر مالا مال ہوئے کہ انہوں نے جوتا سر پر رکھا اور شیخ اس کی قیمت کو سمجھ گئے اور شیخ نے مالا مال کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کر لی، جو جھک گیا اللہ اس کو بلند کرتا ہے، گراتا نہیں ہے. اللہ تعالی نے آدم کے لیے شیطان کو سجدے کا حکم دیا نا، سب جانتے ہیں، جانتے ہیں نا. شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا میں تو نہیں کرنے کا سجدہ. کیوں نہیں کرنے کا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا. آگ کا مٹیریل بڑا ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. مٹی کا مٹیریل گھٹیا ہوتا ہے. جو گھٹیا مٹیریل سے بنا، اس کے سامنے اعلیٰ مٹیریل سے بننے والا جھک جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس نے یہ نہ دیکھا گدھے نے کہ خدا کا حکم ہو رہا ہے، خدا کے حکم کی قیمت نہ سمجھی اور اپنے علم پر غرور کر بیٹھا. لمبی عبادت کر کے آیا تھا، اس پر غرور کر بیٹھا، حالانکہ جو کچھ اس نے سوچا اپنے غرور میں انتہائی گدھے پن سے سوچا. اس کا یہ سمجھنا کہ آدم مٹی کے میٹیریل سے بنے ہیں اس لیے ذلیل ہیں، اس کا یہ سوچنا ہی غلط تھا، تھنکنگ غلط تھی. آپ سے میں پوچھتا ہوں، مٹی سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں؟ بھئی انبیاء بھی تو مٹی سے بنتے ہیں، اور شیطان، جنات، یہ سب کاہے سے بنتے ہیں؟ اب بتاؤ، یہ راکشش، بھوت، شیطان، جنات، یہ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ تو مٹی کا میٹیریل افضل ہوا یا آگ کا؟ اچھا بتائیے، جنت میں مٹی ہے یا آگ؟ مٹی ہے. اور جہنم میں؟ اب خود فیصلہ کیجئے، جنت اچھی ہے کہ جہنم؟ گدا تھا، تکبر میں نہیں سمجھ پایا کہ راز کیا ہے. اور دیکھیے، مٹی آگ کی محتاج نہیں ہے، اور آگ ہمیشہ مٹی کی محتاج ہے، اس لیے کہ آگ سارے مٹی کے اجزاء سے بنتی ہے، اور مٹی آگ کے اجزاء سے نہیں بنتی. اب بتائیے، جو محتاج ہے وہ بہتر یا جو محتاج نہیں ہے وہ بہتر؟ وہ بہتر. لیکن اس کے غرور نے اتنی بڑی حقیقت کو سمجھنے ہی نہیں دیا. پھر ایک بات یہ بھی ہے، آگ میں موت ہے، ہے نا؟ جو چیز بھی آپ آگ میں جالیں، آگ جلا دے گی، آگ میں موت ہے. لیکن مٹی میں زندگی ہے، ساری زندگی کی چیزیں خدا مٹی سے دے رہا ہے. آپ خود بتائیے، موت اچھی ہے یا زندگی؟ لیکن اس کا دیکھی سمجھ میں اتنی بات نہیں آئی، اور خامخواہ کہنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. اللہ نے اس کو مردود کر دیا، راز درگاہ ہو گیا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا لاکھوں برس کا سجدہ برباد ہو گیا، اس بات پر ہو گیا کہ اس نے مٹی کی قیمت نہیں سمجھی، مٹی بننے میں عظمت ہے، جو انسان مٹی کی طرح بن جائے گا ہمیشہ عزت پائے گا، اور جو آدمی آگ کی طرح بنے گا جذبات کی گرمی دکھائے گا وہ کہیں عزت نہیں پا سکتا، عبادت میں بھی گرمی نہیں چاہیے، مٹی کی توازو چاہیے، جب آدمی کے اندر یہ صفت آئے گی عظمت بڑھ جائے گی، کامیاب ہوتا چلا جائے گا، یہی امیر خسرو ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی تیز، گرمی کا زمانہ، کنویں کی مڈیر پر چار عورتوں کو دیکھا کہ پانی کھینچ رہی ہیں، بہت ممکن ہے راجستھان اسٹیٹ سے گزر رہے ہوں، وہاں پانی کی ایسی قلت ہوتی ہے باہر سے پانی عورتیں بیچاری کھینچ کر لاتی، یہ بیچارے یہ دیکھ کر کہ کنویں سے پانی چار عورتیں نکال رہی ہیں، پیاس کی حالت میں پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہی ہے، یہ بھی جانے لگے، وہاں ایک ٹورنٹو کی عورت بھی آ گئی، اس نے کہا خسرو آ رہا، خسرو خسرو آ رہا، وہ جانتی تھی خسرو آ رہا، دوسری عورت نے کہا کیا خسر پھسر کرتی ہے، اس نے کہا خسر پھسر کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا شاعر ہے، مہان کوی ہے، یہ ایسے دوہے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کے دوہے سن لیے تو لوٹ پوٹ ہو جاؤ گی، اس نے سب عورتوں سے انٹروڈکشن کرایا، ان کی شاعری کا تعارف کرایا، اب عورتوں نے جو یہ تعریف سنی تو وہ بھی متوجہ ہو گئیں، اتنے میں امیر خسرو قریب آ گئے، فرمایا پانی پلا دو پیاس لگ رہی ہے، ان عورتوں نے کہا پانی تو ہم پلا دیں گے لیکن تم شاعر ہو، شاعروں کا کچھ بھروسہ نہیں، پانی پی کے بھاگ لوگے تو ہم کیا کریں گے، شاعروں کا کچھ بھروسہ نہیں، بات بھی ان کی ٹھیک تھی، یہ شاعر قوم ہی ایسی ہوتی ہے، ابھی ایک منٹ میں آسمان سے تارے توڑ کر لے آئے گی، حالانکہ اس کا باپ بھی آسمان پر نہیں گیا، یہ تو کیا جاتا، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ افسانے کی دنیا میں ایک چیز کو حقیقت بنا کر پیش کرنے لگتا ہے، ایران کا ایک شاعر تھا اور کوئی معمولی درجے کا شاعر نہیں، بلکہ ایران والے کہتے ہیں کہ شاعری کا پیغمبر تھا، انوری نام تھا اس کا، بہت اونچا شاعر، ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس نے بادشاہ کی شان میں دو شعر اتنے بڑھیا سنائے کہ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے اپنا بہت اعلی درجے کا گھوڑا اس کو انعام میں دے دیا، لو یہ گھوڑا لے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والا گھوڑا، یہ انوری شاعر اپنے گھر میں لے آیا اور اس نے ٹاٹ کے گھر میں کچے مکان میں باندھ دیا، صبح ہوتے ہوتے لو لگ گئی مر گیا، اب گھوڑا مر گیا تو اس کو فکر ہوئی کہ کہیں کسی نے بادشاہ کو خبر پہنچا دی کہ میں نے گھوڑے کی خدمت نہیں کی اس لیے مر گیا تو میری گردن کٹوا دے گا، وہ غصے میں مجھے ناپ دے گا، اس نے سوچا کہ پھر ایسا کیوں نہ کروں کہ میں بادشاہ کی خدمت میں جا کر ایسے شعر سناؤں کہ گھوڑا کے مرنے کی اطلاع بھی ہو جائے اور گردن بھی نہ کٹے، اس نے ایسا ہی شعر بنا لیا اور صبح صبح پہنچ گیا دربار، بادشاہ نے دیکھا تو بلوایا، کہا کیسے آئے ہو، کہا حضور دو شعر سنانے آیا ہوں، اس نے سمجھا کہ کل جیسا بڑھیا شعر سنایا تھا میری شان میں آج بھی ویسا ہی کچھ لایا ہوگا، سنبھل کر بیٹھ گیا، کہا لو سناؤ، اب انوری شاعر نے شعر سنایا، شاہ اسپ بانوری بخشید، شاہ اسپ بانوری بخشید، باد سرسر بگرد او نرسید، آنچنا تیز بود در رفتار کہ شبا شب با عاقبت برسید. کہا کہ حضور آپ نے جو کل گھوڑا دیا تھا وہ اتنا تیز رفتار تھا, اتنی ہائی سپیڈ سے بھاگتا تھا کہ آندھی بھی اٹھتی تھی تو گھوڑا آگے ہو جاتا تھا, آندھی پیچھے رہ جاتی تھی. بڑی ہائی سپیڈ کا گھوڑا دیا آپ نے, آندھی کو بھی فیل کر دیتا تھا. بادشاہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے گھوڑے کی اچھی تعریف ہو, کہنے لگا کہ حضور اس کی تیز رفتاری کی یہی انتہا نہیں ہے, وہ تو اتنا تیز رفتار نکلا, اتنا ہائی سپیڈ کا نکلا کہ ایک ہی رات میں دنیا سے آخرت تک کا سفر کر لیا. اب مرنے کی خبر بھی ہو گئی, بادشاہ خوش بھی ہو گیا, دوسرا گھوڑا دے دیا. تو شاعر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے عورتوں نے جو کہا کہ بھائی تمہارا کچھ بھروسہ نہیں تو وہ بھی کچھ غلط نہیں تھا. امیر خسرو مجبور ہو گئے, کہا کہ اچھا بتاؤ تم کس بات پر دوہا سننا چاہتی ہو, اپنا موضوع مقرر کرو, کچھ پوائنٹ ہونا چاہیے. ایک عورت کہنے لگی مجھے کھیر پکانے پہ سنا دو, ٹورنٹو کی ہوگی, میٹھی چیز ضرور ہوتی ہے. دوسری سے پوچھا کہ تم بتاؤ, اس نے کہا چرخے پہ سنا دو, چرخے پہ. چرخہ جانتے ہیں نا, انڈیا میں سوت کاٹنے کے لیے ہوتا ہے. تیسری سے پوچھا کہ تمہارا موضوع کیا ہے, اس نے کہا کتے پہ سنا دو. اب چوتھی رہ گئی تھی, اس سے پوچھا اب تم بتا دو, کہنے لگی ڈھول بجانے پہ سنا دو. اب کہاں چرخا, کہاں کتا, کہاں ڈھول, جوڑ تو کچھ آپس میں تھا ہی نہیں. امیر خسرو نے کمال کیا, عورتوں سے کہا لو دوہا سنو, لیکن میں جو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا. سب عورتیں متوجہ ہو گئیں. اب امیر خسرو نے دوہا سنایا, کھیر پکائی جتن سے, کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا, کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا, کتا آیا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. لا پانی پلا. عورتیں تو سن کے لوٹ پوٹ ہو گئی. دعا بڑا مزیدار تھا, لیکن امیر خسرو جو بات سمجھانا چاہتے تھے وہ نہیں سمجھ سکے. امیر خسرو نے فرمایا کھیر پکائی جتن سے, عبادت کی بڑی محنت سے, اتنی محنت سے تم نے عبادت کی کہ تم نے اپنے جسم کو فانی کر لیا. چرخا جسم کو بتا رہے ہیں, تم نے اپنے جسم کو مٹا لیا, اتنی اونچی عبادت کی. لیکن جب تمہاری عبادت اتنی اونچی ہو گئی تو ایک کتا آ گیا, تمہیں اپنی عبادت کا گھمنڈ ہو گیا, تمہارے دل میں عبادت کا غرور ہو گیا کہ میری جیسی عبادت دوسری نہیں کر سکتا. یہ گھمنڈ جب تمہارے اندر آ گیا تو یہی کتا ہے, اس کتے نے تمہاری عبادت کی کھیر کو چاٹ لیا, اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے, بیٹھ کے ڈھول بجا. چھٹی ہوئی, چھٹی ہوئی, ساری عبادت برباد. اگر تمہارے نفس میں یہ غرور آ گیا کہ میں نے اتنی اونچی عبادت کر لی, ایسی عبادت دوسری نہیں کر سکتا, ساری عبادت فیل, خدا ایسی عبادت کو اس کے منہ پر مار دے گا, قابل قبول نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس حقیقت کو سمجھے, کتنی اونچی عبادت کر لے لیکن خدا کی ذات عالی اور اس کی شان کے مطابق ہماری عبادت کیا ہو سکتی ہے. بندہ بندہ ہے, گندگیوں میں نتھرا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, اوپر سے نیچے تک گندا ہے, صرف کھال کا ایک پردہ ہے جس سے اس کی گندگی چھپی ہوئی, کہیں سے پھٹ جائے تو پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ارسطو بڑا مشہور فلاسفر تھا, لیکن وہ روحانی آدمی بھی تھا. اس کا کمال یہ بھی تھا کہ جہاں وہ رہتا تھا میدان میں, وہاں اپنے کٹیا کے گیٹ پر, اپنے جھونپڑے کے دروازے پر ایک بہت بڑے فوٹو گرافر کو رکھ رکھا تھا. کیمرہ تو نہیں تھا, لیکن وہ فوٹو گرافر اتنا باکمال تھا کہ مہمان جب آتا اس کو ایک نظر دیکھ لیتا تو خود کاغذ پر اس کا ایسا نقشہ اتار دیتا کہ صرف اس کی شکل نہیں آتی تھی بلکہ اس کے اندر کے خیالات بھی اس کے فوٹو میں ظاہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ آیا اپنی فوج کے ساتھ، دروازے پر آیا، دربان نے فوراً فوٹو بھیج دیا۔ ارسطو نے دیکھا، سمجھ گیا بادشاہ آیا ہے اور غرور ہے اس کے نفس میں، یہ تصور لیے بیٹھا ہے کہ ارسطو کا اتنا نام ہے اور اس بدھو کے پاس تو کوئی اچھا مکان بھی نہیں، نہ کوئی ڈیکوریشن ہے، نہ کوئی اے سی کمرہ ہے، نہ کوئی ٹھاٹ باٹ ہے، نہ کارپیٹ ہے، نہ گیٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ جھونپڑے میں کھلے میدان میں رہتا ہے، نام ساری دنیا میں ہے، بڑا بدھو ہے، اتنا بڑا آدمی اور یہ جھونپڑے میں رہتا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ہے کیا؟ میرے پاس ہے، تخت ہے، تاج ہے، فوج ہے، باڈی گارڈ ہے۔ اس غرور میں مبتلا جب فوٹو بھیج دیا، سب سمجھ گیا، اجازت دے دی کہ بھیج دو بھائی اس کو۔ وہ اندر آیا، اندر دیکھا تو اندر بھی نہ کوئی قالین نہ کچھ، سیدھا سادہ ایک بسترا پڑا ہوا ہے، کہا بیٹھ جاؤ چٹائی پر، بٹھا دیا۔ باتیں ہوئیں، ارسطو نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، بڑے آدمی ہیں، پہلی مرتبہ آپ میرے جھونپڑے میں آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کر دوں۔ بادشاہ نے اب دل میں سوچا کہ یہ تو اور مہا بے وقوف ہے، بتاؤ بادشاہ کی دعوت کرے گا، یہ جھونپڑے میں کہاں کو بٹھائے گا، کہاں کھلائے گا، اور بادشاہ آئے گا تو تنہا تھوڑی آئے گا، باڈی گارڈ ہوں گے، اس کا اسپیشل اپنا فورس ہوگا، ملٹری ہوگی، 8-10 ہزار آدمی ہوں گے، اس غریب ارسطو کے گھر میں اتنی گنجائش کہاں ہے؟ کہا کہ تم کس کی دعوت کر رہا ہے؟ تو آپ کی دعوت، تو تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے تم بادشاہ ہو۔ کہا کہ میں بادشاہ ہوں تو میں تنہا تھوڑی دعوت کھانے آؤں گا، اتنے لوگ ہوں گے، 10 ہزار آدمیوں کا انتظام کرنا پڑے گا، کافی کرنا کرو۔ کہا کہاں بیٹھاؤ گے؟ کہا تمہاری شان کے مطابق تمہارے لیے اسپیشل مکان بنواؤں گا۔ اس نے سوچا کہ کوئی مذاق ہوگا، چلو مذاق میں صحیح۔ کہا کہ اچھا کون سی تاریخ فکس کروں؟ کہا کہ فلاں دن کی تاریخ رکھ لو اور شام کے وقت آ جانا۔ اس بیچ میں ارسطو نے اپنے روحانی کمال کے ذریعے اتنا بڑا انتظام کیا کہ جب بادشاہ چلا دعوت کھانے کے لیے 10 ہزار فوجیوں کے ساتھ، تو شہر سے باہر نکلتے ہی اس کو ایک ایسی صاف ستھری اعلی درجے کی سڑک نظر آئی کہ اس نے اپنے ملک میں خود ایسی سڑک نہیں دیکھی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درخت ہیں، روشنی سے جگمگاتا ہوا سارا علاقہ ہے۔ اپنے راستہ بتانے والے سے پوچھا کہ بھائی ہم غلط جگہ تو نہیں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے میپ کے مطابق جہاں ہم کو جانا ہے ٹھیک جا رہے ہیں۔ چلتا رہا لیکن اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، بار بار پوچھتا تھا کہ ہم اپنے نقشے کے مطابق جا رہے ہیں مگر لگتا ہے کہ غلط جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سڑک ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں کمرے بنے ہوئے ہیں، روشنی سے جگمگا رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، اور وہیں ایک دم اناؤنس کرنے والے نے اناؤنس کیا کہ جتنے مہمان ہیں سب کے لیے الگ الگ اسپیشل روم تیار، سب اپنے اپنے روم میں جائیں اور سب سے پہلے اپنا اپنا ناشتہ کھائیں، بریک فاسٹ، اور بادشاہ آ جائیں رائٹ سائیڈ میں، اور وہ جو بڑا گیٹ ہے اس گیٹ کی طرف چلے جائیں، بادشاہ اس گیٹ سے جائیں گے اور ان کا اسپیشل روم الگ ہے۔ اب بادشاہ اس رائٹ سائیڈ کے گیٹ کی طرف اور دوسرے لوگ لیفٹ سائیڈ کے روم کی طرف بڑھ گئے، 10 ہزار کمروں میں وہ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ ادھر گیٹ کی طرف سے جب گزرا، دیکھا کہ ارسطو کھڑا ہے گیٹ پر استقبال میں، عالیشان روم، بادشاہ سے بھی زیادہ بہتر، جس محل میں وہ رہتا تھا اس سے زیادہ اعلی درجے کا۔ بادشاہ کو اشارہ کیا کہ آپ کا یہ ہے، آپ اپنے روم میں جائیے اور جاتے ہی آپ لوگ ناشتہ کھائیے۔ کھانے بھی اتنے قسم کے تھے، کہ ہر ایک نے کبھی آنکھوں سے ایسا کھانا نہ دیکھا تھا نہ چکھا تھا، اناڑی کی بندوق کی طرح خوب بھرا، خوب بھر لیا. اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب اس کے بعد آپ کو کھانا کھلایا جائے گا. کھانا بھی کھلایا گیا، کھانا اس سے زیادہ بہتر، زیادہ نئے نئے ٹیسٹ کا. گنجائش تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر ٹوسا، اوور لوڈ ہو گئے سب. اس کے بعد دھن بجنے لگا، کچھ ایسی موسیقی کہ جس میں نیند کا غلبہ ہونے لگا، اور ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ سب سو گئے. سو گئے، گھنٹوں تک سوتے رہے. صبح کو آنکھ کھلی تو ہر ایک نے ٹھونس کے کھایا تھا، سب کی حالت خراب، سب کا پاجامہ خراب، سب اپنی تھیلی لیے بیٹھے ہیں، اور بادشاہ کے ہاتھ میں سب سے بڑی تھیلی. اب وہ نہ رات کا منظر ہے نہ کمرے ہیں، وہی کھلا میدان ہے، وہی سارا تماشا ہے. اب ارسطو آیا بادشاہ کے پاس، اب اس کا سر ہی نہیں اٹھ رہا. کہا آپ تو بادشاہ ہیں، کیا بات ہے سر نہیں اٹھ رہا؟ کب کیا سر اٹھتا، حالت خراب ہے، تھیلی لیے بیٹھے ہیں. ارسطو نے کہا کہ گدھے، رات تم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ میرے روحانی کمال کا منظر تھا، اور تم جس دنیا پر محنت کر کے جمع کرتے ہو، تم اپنی تھیلی میں اس کا انجام لیے بیٹھے ہو. تم اس انجام میں مبتلا ہو، اور ہمارا جو انجام تھا روحانی ترقی کا، وہ تھا جو تم نے رات دیکھا ہے. نفس سے آدمی وہاں پہنچتا ہے، اور نفس کو توڑ لے تو آدمی اس روشنی میں جاتا ہے. اس لیے عبادت کی شان یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پامال کرے. اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں، قال را بگزار مرد حال شو، اپنے قال کو، بحث و تکرار کو چھوڑو، اپنی حالت کو بناؤ، تمہارا حال بول پڑے کہ تم اندر سے کیسے ہو. اور کسی صاحب دل آدمی کے سامنے پامال ہو جاؤ، تب تمہارا کام چلے گا. اللہ نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں. اللہ تو نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو مٹا کر قلب کی روشنی عطا فرمائے، اور اس آئینے قلب میں اللہ اپنا دیدار کرائے، اور ہمیں رمضان کی عبادتوں کی لذتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی کرم سے عطا فرما دیں، اور دلوں کو روشن فرما دیں، زنگ کو دور فرما دیں. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنے اور دل کی دنیا کو اللہ کی یاد سے معمور کرنے میں اللہ تعالی اپنی خصوصی مدد کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے. دعا کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا خالدا. اللهم أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقية كباقية الوليد. يا رازق الطفل الصغير، يا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير، ندعوك دعاء البائس الفقير. أصلح لنا شاننا كله، أصلح لنا شاننا كله، من أمر الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين تكلنا إلى زوف وعورة، تكلنا إلى ذنب وخطيئة. اللهم حبب لنا الإيمان، وحبب لنا القرآن، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والنسيان، كره لنا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والعفو والعفاف والغنى، نسألك يا اللہ قلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند سکرات الموت والعفو عند الحساب وسلامة من كل زیر وشفاء لكل داء. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم تو گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم لاکھ گندے ہیں تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ اپنا بندہ ہونے کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہماری گندگی کو اے اللہ معاف فرما دے، عمل کی گندگی کو معاف فرما دے، سوچ کی گندگی کو معاف فرما دے، خیالات کی گندگی کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا صحیح بندہ بنا لے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنے نور کو ہمارے قلب میں ڈال دے، ہمارے دل کی دنیا کو روشن فرما دے، ہمیں غیبت سے، حسد سے، اے اللہ بدکاری سے، اے اللہ کینے سے، ہر چیز سے پاک فرما دے، جسمانی روگوں سے بھی پاک فرما دے اور روحانی مرضوں سے بھی پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں مجاہدے کا کمال عطا فرما دے، ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، قرآن کی تلاوت کا نور عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت کا نور عطا فرما دے، اپنے محبوب کا اتباع نصیب فرما دے، آپ کے چمکتے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دے، آپ کی شفاعت سے بہرا ور فرما دے. اے اللہ انبیاء کے مجمع میں، اولین آخرین کے مجمع میں آقا کو خوش فرما دے، اے اللہ آقا کو اولین آخرین کے مجمع میں خوش فرما دے، آپ کی شفاعت سے ہم سب کو بہرا ور فرما دے. اے اللہ ہماری سب حاجتوں کا تکفل فرما، ہمارے ہر بھائی کو ہر مرض سے شفا عطا فرما، ہر مرض سے شفا عطا فرما، تو شافی مطلق ہے، شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری ہر کجی کو، ٹیڑھا پن کو دور فرما، مردوں کی کجی کو دور فرما، عورتوں کی کجی کو دور فرما، ہماری نئی نسلوں کی کجی کو دور فرما، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا کر دے. اے اللہ ہمیں سیدھا کر دے، اے اللہ ہمیں سیدھا کر دے، ہمارے ٹیڑھے پن کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے تعلق سے سیدھا فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرما، ہم تیرے نبی کی آخری امت ہیں. اے اللہ تیرے نبی بھی آخری تھے، یہ امت بھی آخری ہے، ہم نہیں ہوں گے. تو کسی سے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، لیکن مولا ہم نہیں ہوں گے تو دوسری کوئی تیرے رسول کی امت نہیں ہوگی. اے اللہ تو اپنے ہی رسول کی امت کو سرخرو فرما، اسی سے کام لے لے، اسی کے ذریعے سے ہدایت دے دے، اس کو بھی ہدایت دے دے، اس کی خوب نصرت فرما دے، اس کی خوب مدد فرما دے، اس کے ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے. تو اس کے سر پر اپنی محبت کا ہاتھ رکھ دے، اپنی شفقت کا ہاتھ رکھ دے. یہ یتیم ہے، ٹھوکرے کھا رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اے اللہ تو بھی ٹھکرا دے گا تو یہ کہاں جائیں گے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ اے مولا ہمیں قبول فرما لے، ہمیں ٹھوکروں سے بچا لے، ہمیں ٹھوکروں سے بچا لے. اے اللہ ساری دنیا ٹھوکرے مار رہی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، آقا ہوتے تو ہمیں اس حال میں نہ چھوڑتے، دعا کرتے ہم کامیاب ہو جاتے، آج کوئی ہمارے حق میں رونے والا نہیں ہے. اے مولا اب تو ہی سن لے، دستگیری فرما دے، اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا دے، ہمیں انتہائی طور پر سرخرو فرما دے، عزت کے مقام پر واپس فرما دے، ہماری شوکت کو بحال فرما دے. اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، اور اپنے سے ہم سب کو راضی کر لے. اے اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما لے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.